نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق اللہ العظیم. جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا، انشاءاللہ تعالی آج تراویح میں قرآن حکیم کی پانچ سورتیں پڑھی جائیں گی. چار سورتیں الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ الف لام میم السجدہ یا سورہ سجدہ، اور اس کے بعد ایک مدنی سورت ہے سورہ احزاب. جہاں تک سورہ عنکبوت کا تعلق ہے، میرے اپنے اندازے میں ایک خاص پہلو سے اور ایک خاص مضمون کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی اہم ترین سورت ہے، اور وہ مضمون ہے کہ جب دعوت اسلامی یا تحریک اسلامی دور ابتلاء میں ہو، اس پر تشدد کیا جا رہا ہو، آزمائشوں سے اس کے کارکن اور وابستگان دوچار ہوں، تو اس صورت میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل کیا ہے، جو احساسات ہوتے ہیں ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کیا ہے، پھر یہ کہ ان مشکل مراحل میں انسان کن چیزوں سے قوت حاصل کر سکتا ہے، ایک بندہ مومن کے لیے صبر اور سہارا اصل میں کن چیزوں پر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو اگرچہ مخالفت اور استہزاء تو بالکل ابتدا ہی سے شروع ہو گیا، لیکن یہ کہ تقریباً 3-4 سال ایسے ہیں کہ جن میں یہ تمام چیزیں زبانی کلامی ہوتی رہی ہیں، استہزاء ہے، تمسخر ہے، فقرے چست ہو گئے ہیں، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے ساحر کہہ دیا، کسی نے مسحور کہہ دیا، یا جیسے سورۃ الفرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں، کسی نے کہا یہ کسی اور سے ڈکٹیشن لے لیتے ہیں، ہم پر دھونس جماتے ہیں، باقی یہ کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے، کسی نے کہا کہ شاید کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، جن آ گیا ہے، مجنون ہو گئے ہیں. تو زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر اس طرح کا زبانی حملہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں بار بار وہ چیزیں ملیں کہ حضور کو صبر کی تلقین ہوئی ذاتی طور پر، جیسے سورہ مزمل میں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو سنیے اور صبر کیجئے، اور ان سے لا تعلق تو اختیار کیجئے لیکن یہ کہ خوبصورتی کے ساتھ، اس لیے کہ انہی کو دعوت دینی ہے، انہی کو راہ راست پر لانا ہے، تو لا تعلقی اس طرح کی تو نہیں ہو سکتی کہ لٹ مار کر آدمی علیحدہ ہو جائے اور پھر بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے، بلکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ. یہی ہم دیکھا ہے سورہ ہجر میں کہا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے. تو لیکن یہ کہ بہرحال فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے، اپنے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں لگے رہیے، اور ان چیزوں کو جھیلیے اور برداشت کیجیے اور صبر کیجیے. تو یہ معاملہ تقریباً 4 برس رہا ہے، لیکن 4th برس سے کچھ یہ محسوس کیا کفار مشرکین نے کہ یہ بات جو ہے محض ہمارے اس زبانی قسم کے جو ہم بند باندھ رہے ہیں اس سے تو یہ دعوت نہیں رک رہی، بلکہ بات آگے پھیل رہی ہے. خاص طور پر 2 طبقات انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے معاشرے کے وہ ہیں کہ جو اس دعوت کی زد میں ہیں. ایک تو ہمارے غلاموں کا طبقہ، اس لیے کہ وہ پسے ہوئے تھے، بڑے لوگوں کے پاؤں میں تو بڑی بڑی بھاری بیڑیاں بھی ہوتی ہیں، مصلحت کی بیڑی ہے، قیادت کی بیڑی ہے، دولت کی بیڑی ہے، اب ان کے پاؤں میں تو کوئی بیڑی اس نوعیت کی نہیں تھی کہ جو انہیں حق کے قبول کرنے سے روک سکے، بلکہ انہیں تو کوئی امید کی کرن ہی نظر آتی تھی کہ اگر یہ دعوت جو ہے یہ آگے اگر پھیلتی ہے اور اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی شاید انسانوں کا سا سلوک ہونے لگے اور ہمیں بھی انسانی حقوق حاصل ہو جائیں، لہذا جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ جنگل کی آگ پھیلتی ہے، اس طریقے سے یہ دعوت جو تھی غلاموں کے اور پسے ہوئے طبقات جو ہیں ان میں یہ پھیل رہی ہے. دوسرے نوجوان طبقہ، نوجوان طبقے کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں مصلحت ابھی اتنی نہیں ہوتی، ایک جوانی کا جوش، جو بات سمجھ میں آ گئی اس کے لیے لڑ جانا بھڑ جانا یہ جوانوں کا خاصہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، ہمارے خاندانی مصلحتیں جو ہیں اس سے کہیں ان کو نقصان پہنچے گا، بلکہ کسی شے کے حقیقت ہونے یا حق ہونے پر ان کا دل جو ہے ٹھک جائے تو پھر وہ اس کے لیے جان مال دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ خاص طور پر دو طبقات ہیں. ویسے یہ کہ دعوت پھیل رہی تھی قریش کے سب سے اونچے گھرانوں کے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ لوگ جو ہیں اونچے گھرانوں کے لوگ بھی ایمان لا رہے تھے، لیکن خاص طور پر جس سے کہ کھلبلی مچ گئی مکے میں وہ یہ دو طبقات تھے کہ ان کے ایمان لانے سے لوگ جو ہیں گھبرا گئے. اب انہوں نے علاج کرنا چاہا پرسیکیوشن کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، انہیں مارو، انہیں گھروں میں بند کر دو، ان کو بیڑیاں ڈال دو. حضرت عثمان کے ساتھ یہ کیا گیا، ان کے چچا نے یہ کیا کہ انہیں ایک صف میں چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دے دی کہ دم نکلنے کے قریب ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا معاملہ ہوا کہ ان کی والدہ نے یہ مرن برت رکھ لیا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا ہے. حضرت موسیٰ بن عمیر کو ان کے چچا نے مادر زاد براہنہ کر کے گھر سے نکال دیا. اب یہ تو ہے قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے جو چشم و چراغ تھے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو جو کچھ بلال کے ساتھ یا خباب بن الارض کے ساتھ ہوا، جو کچھ آل یاسر کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے. یہ ہیں حالات کے جن میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اس میں بعض حضرات کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوا کہ آخر ہمارا یہ دور ابتلاء کب تک جاری رہے گا اور کب اللہ کی مدد آئے گی. انہیں امید تو تھی، وعدہ تھا اللہ کا کہ اللہ کی مدد آئے گی، کب آئے گی آخر ہمارا یہ سختی کا جو دور ہے یہ کب ختم ہوگا. چنانچہ حضرت خباب بن الارض خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، ایک چادر کا تکیہ بنائے ہوئے. تو ہم نے جا کر عرض کیا کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ ہماری مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہو، اب تو یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ. تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، چہرے پر بھی آپ کے کچھ غصے کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے فرمایا تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا تھا ایمان لانے والوں کے ساتھ کہ کسی کو لا کر گڑھے میں گاڑ دیا جاتا تھا آدھا جسم، اور پھر سر پر آرا رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تھے. زندہ آگ میں ڈال کر لوگوں کو جلایا گیا ہے، لوہے کے کنگھوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں کے اوپر سے کھرچ دیا گیا ہے. خدا کی قسم وہ دن آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کا ڈر نہ ہوگا. لیکن یہ کہ تم جلدی مچا رہے ہیں، حضور کی اس حدیث کا جو انداز ہے بالکل وہی انداز اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کا ہے. اس میں پہلے ذرا کچھ اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے کہ یہ لوگ گھبرا کیوں گئے، ابھی سے ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے. فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے محض یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. ولقد فتن الذین من قبلہم، اور ہم نے تو آزمایا ہے جو بھی ان سے پہلے آئے اور جنہوں نے بھی دعویٰ ایمان کا کیا اور ہم سے محبت کا دعویٰ کیا تو ہم نے آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تو بالکل کھول کر رکھ دے گا کہ کون سچے صادق الایمان ہے اور کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بنے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی دل جوئی کا انداز بھی ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ کہ جو یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ہمارے ان بندوں پر، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے. سا ما یحکمون، بہت بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے. یعنی اس میں بھی دل جوئی ہے اہل ایمان کی کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ ابو جہل ہماری پکڑ سے بچ جائے گا، یا یہ جو عتبہ بن ربیعہ یا ولید بن مغیرہ یا یہ جو اور بھی جو جتنے لوگ جو ہیں اس وقت اس تعذیب المسلمین میں، یا عقبہ ابن ابی معیط، یہ جو لوگ آگے یہ بچیں گے نہیں، ان پر ہماری پکڑ آئے گی. لیکن پھر ذرا ایک ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا من کانا یرجو، بلکہ یہ دل جوئی والی آیت ہے، دل جوئی کے انداز میں مزید فرمایا من کانا یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، جو کوئی بھی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اس میں یہ سب کچھ جھیل رہا ہے، اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی ہمارے یہ نیک بندے اسی امید میں سب کچھ یہ جھیل رہے کہ ایک روز اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گے تو اپنے خلوص و اخلاص اور ایمان و احسان کا بدلہ پائیں گے. تو انہیں یہ وسوسہ اپنے دل میں نہیں آنا دینا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا. وہ وقت جو ہے لازماً آ کر رہے گا, ان کو خلعتوں سے نوازا جائے گا. اور پھر ہے وہ ڈانٹنے کا انداز, من جاہد فانما یجاہد لنفسہ. یہ بہرحال نہ سمجھنا کہ تم ہم پر کوئی احسان کر رہے ہو, بلکہ یہ کہ جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے وہ جہاد کرتا ہے اپنے لیے, اس کا نفع اسی کے لیے ہے, فائدہ اسی کے لیے ہے. اس کی اپنی سیرت کی تعمیر صحیح ہوگی, اس کی اپنی زندگی کا رخ درست ہوگا, اس کو اپنی عاقبت جو ہے وہ سنورے گی. تو وہ ہمارے اوپر احسان نہ سمجھے. ان اللہ لغنی للعالمین, اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے. اس کے بعد ایک امید پھر مزید, یہ دیکھیے ترغیب اور ترہیب ان دونوں کو کس طرح یہاں سمو دیا گیا ہے. دو آیتیں ذرا ڈانٹنے کی آئی تھیں, دو آیتیں دلجوئی کی آئی تھیں, پھر ذرا ایک تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑ دیا گیا, پھر ایک امید بھری آیت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اور جو لوگ نے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے اور انہوں ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, اور انہیں بدلہ دیں گے بہت عمدہ ان کے اعمال کا. اس کے بعد خاص طور پر ان نوجوانوں کا معاملہ لیا کہ جن کے والدین کی طرف سے دباؤ پڑ رہا تھا. فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا, ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں یقیناً وصیت کی ہے حسن سلوک کی. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, لیکن اگر وہ تم سے جھگڑے, تم پر دباؤ ڈالے کہ تم ہمارے ساتھ شرک کرو, شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے کوئی سند نہیں ہے, تو ان کا کہنا مت مانو. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. بڑی پیاری آیت ہے یہ. یہ ان خاص نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے والدین سے کٹ جاؤ, اپنے اہل و عیال سے علیحدہ ہو رہے ہو, اپنے بھائی بندوں سے, رشتہ داروں سے, تو ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں اس سے بہتر معیت عطا فرمائیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں, ہم ان کو داخل کریں گے صالحین میں. ان کو معیت حاصل ہوگی کن کی؟ وہ جو سورہ نساء کی آیت ہے, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہ نہ سمجھو کہ تم کٹ گئے ہو, کٹے ہی کٹے نہیں ہو, جڑ بھی رہے ہو. جڑ کس سے رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہو. اس کے بعد آئی ہے یہ بہت اہم آیت ہے, جس طرح میں نے عرض کیا تھا سورہ حج کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت, اسی طرح کا یہ مقام ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, پھر جب اسے تکلیف دی گئی اللہ کے راستے میں, کچھ ستایا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے عذاب خداوندی سے گھبرانا چاہیے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر اللہ کی طرف سے مدد آ جائے, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, تو وہ بھی آ کر موجود ہو جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہی تھے. یعنی جب تکلیف کا وقت ہے تو پیچھے ہٹ جائیں گے, اور جب کوئی فتح مل جائے اور کوئی آسانی ہو جائے تو وہ بھی آ جائیں گے اس کے ثمرات اور اس کے نتائج میں حصہ بانٹنے کے لیے. فرمایا وَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ تعالیٰ تو بالکل کھول کر رکھ دے گا کہ کون واقعی صاحب ایمان ہے اور کون منافق ہے. یہ شروع میں آیت آئی تھی, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, سچوں اور جھوٹوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا. یہاں اس کو بات کو کھول دیا, سچوں سے مراد ہے حقیقی مومن اور جھوٹوں سے مراد ہے منافقین. وہ آیت یاد کر لیجئے سورہ صف کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. بالکل وہی مضمون یہ بھی ہے. پھر ایک اور بات فرمائی کہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو اپنے نوجوان جو بھی ان کے ہیں چھوٹے خرد ہیں, ان سے انہیں بڑے ہی ناصحانہ انداز میں کہتے ہیں تمہاری مت ماری گئی ہے, کس کے پیچھے لگ گئے ہو, اپنا کیریئر خراب کر رہے ہو, جو راستہ ہمارا تھا اسی پر چلتے آؤ, اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی تو ہم ذمہ لیتے ہیں, تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں گے, وہاں تمہاری طرف سے بھی ہم جواب دیں گے. یہی باتیں جو آج ہوتی ہیں یہی باتیں اس وقت ہوتی تھی، تاریخ جو ہے وہ تو اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان سے کہ جو ایمان لائے ہمارے ہی راستے پر چلتے آؤ، ولنحمل خطایاکم، اور تمہاری خطاؤں کا بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، البتہ وہ اپنے بوجھ تو لازماً اٹھائیں گے ہی قیامت کے دن، وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی ہیں کہ جن کا اضافہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس سے اپنے بوجھ میں تو ضرور وہ اضافہ کر رہے ہیں لیکن کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن لازماً ان سے پوچھا جائے گا جو افترا بازی وہ کرتے رہے تھے۔ یہ 13 آیات جو ہے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا یہ نقطۂ عروج جس کو کلائمیکس کہتے ہیں وہ ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 4 رکوعوں میں یا 3 رکوعوں میں، جی 3 رکوعوں میں وہی انباء الرسل بیان ہوئی، رسولوں کے حالات، لیکن یہاں ایک خاص اینگل سے ہیں۔ مثلا حضرت نوح کا ذکر آیا تو صرف اس حد تک کہ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف تو وہ 950 برس تک دعوت دیتا رہا، یعنی یہاں پر اصل میں اشارہ کیا جائے کہ مسلمانوں تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، ہے دور وصال بحر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی، یہ انداز جو ہے کہ ابھی تو بہت لمبا سفر تمہیں طے کرنا ہے، ہمارے بندے نوح کو یاد کرو جو 950 برس تک دعوت دیتے رہے اور ان کا استہزاء ہوا، تمسخر ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے کیسے مسائل سے وہ گزرے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے قول میں ہے، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، کہ لوگوں تم نے یہ جو کچھ عقائد کا اپنا یہ تانا بانا بنا ہوا ہے یہ دنیا کی زندگی میں تمہارے مابین محبت اور مودت کی بنیاد ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے نفسیاتی اعتبار سے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جان لیتا ہے کہ میں جس جماعت یا گروہ سے وابستہ ہوں وہ برخود غلط جماعت ہے، صحیح موقف پر نہیں ہے، لیکن اب کیا کرے، دوستیاں وہی ہیں، رشتہ داریاں وہی ہیں، اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے، مالی مفادات ان کے ساتھ ہیں۔ تو مودت بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں باہمی مودت اور باہمی رشتہ داریاں اور باہمی تعلقات یہ ان کو باندھے رکھتے ہیں اس غلط چیز کے ساتھ، جاننے کے باوجود کہ یہ غلط ہے۔ آخر کتنے لوگ ہوں گے کہ جو نہ سمجھ جاتے ہوں انبیاء اور رسولوں کی دعوتوں کے بعد کہ کیا حماقت ہم کر رہے ہیں بتوں کو پوجنے کی، لیکن چھوڑے کیسے؟ چھوڑنے کا مطلب برادری کو چھوڑنا، خاندان کو چھوڑنا، مصلحتوں کو چھوڑنا، قوم کو چھوڑنا، مفادات کو چھوڑنا۔ تو مودت بینکم فی الحیات الدنیا جو ہے یہ سب سے بڑی بیڑی بن جاتی ہے لوگوں کے پاؤں میں کہ وہ اب جس گروہ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اب چلیں ڈھیلے، جب خاص طور پر جب انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ذرا ادھیڑ عمر کو جب آدمی پہنچتا ہے اور کوئی نئی ہمت اور نیا تجربہ کرنے کے لیے طبیعت کے اندر جوش اور ولولہ نہیں ہوتا، اس وقت خاص طور پر یہ کیفیت وارد ہوتی۔ اس کے بعد حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا، حضرت اسحاق کی خوشخبری کے طور پر سورہ ہود اور سورہ ہجر میں آ چکا، یہاں تیسری مرتبہ پھر وہ واقعہ آیا ہے۔ پھر مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، عاد اور ثمود کا ذکر ہے، قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر ہے۔ اسی میں ایک آیت آئی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ بھی بہترین تمثیل ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو لوگ اپنے پشت پناہ بناتے ہیں اور اب ان سے امیدیں رکھتے ہیں کہ مدد کریں گے، ان کا معاملہ اس مکڑی کے مانند ہے جو ایک جالہ بنا لیتی ہے، وہ جالہ کو سمجھتی ہے کہ بڑا مضبوط گھر میں نے بنایا ہوا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، حالانکہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اسی طریقے کے یہ عقائد کے تانے بانے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں نے بن لیے ہوتے ہیں اور انہی کے اندر وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ آخری 3 رکوع جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اہل ایمان کو، عملی اعتبار سے ہدایات پر مشتمل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو 21واں پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے یہ مقام بہت اہم ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیا کرو اس کی کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، اور نماز کو قائم رکھو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور یہ کہ نماز کو قائم رکھو کہ جو روکتی ہے فحش سے اور برائی سے، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی شے ہے۔ کس معنی میں سب سے بڑی شے جان لیجئے کہ اس صورت حال میں صبر اور ثبات جو ہے استقامت, اس کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے. اللہ کو یاد رکھو گے تمہارے قدم جمے رہیں گے, اللہ کو یاد رکھو گے کسی مصیبت سے ہراساں نہیں ہوگے, اللہ کو یاد رکھو گے تم اسے موجود پاؤ گے. تجد ہو امامت, حضور نے جو کلمات تلقین فرمائے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کو, احفظ اللہ, اللہ کو یاد رکھو, یحفظ کا احفظ اللہ, تجد ہو امامہ کا, اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا, اللہ کو یاد رکھو تم اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے. وہی بات کہ جو حضرت موسیٰ نے کہی تھی, کلا ان معی ربی سیہدین, اور حضور نے فرمائی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا, تو ان ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ایک خصوصی ہدایت یہ دی گئی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں, یہ نوٹ کیجئے, ہر دعوت کے ساتھ ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے مخاطبین میں کچھ لوگ تو بالکل نئے ہوتے ہیں جن کا اس دعوت سے کوئی تعلق سرے سے نہ ہو, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو سابقہ اسی دعوت کے کسی دور سے متعلق ہوں. جیسے حضور نے دعوت دی تو ایک تو مکے کے لوگ ہیں, مشرکین ہیں, انہیں نہ کتاب سے کوئی تعلق نہ نبوت کا کوئی علم, اور ایک اہل کتاب تھے وہ ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی, حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی, شریعت والے تھے. تو ہر دور میں ایک دعوت جو بھی ہوگی اسے اس دو طرح کے لوگوں سے سابقہ پیش آئے گا. تو یہ جو پہلے لوگ ہوتے ہیں, اب ان میں ایک مان بھی ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہیں, ہم بڑے ہیں, ہمارے پاس کتاب پہلے تھی, تو یہ جو مان ہے ان کا اور اس میں جو تکبر ہوتا ہے, زیادہ تر وہ تکبر ہی آڑے آتا ہے کہ ہم یہ تو نئے ہیں, آج آئے ہیں, ان کی بات ہم کیسے مان لیں, ہم بزرگ ہیں, ہم بڑے ہیں. لیکن یہ کہ اس بات میں مصلحت اس کی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ جو کیا جائے تو نرمی کا کیا جائے, ان کو لیٹیچیوڈ دیا جائے, ان کے ساتھ بات ایسی کی جائے کہ وہ محسوس کریں کہ ہاں یہ بھی ہمیں کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کرتے ہیں. فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اہل کتاب سے مت جھگڑا کرو مگر بہترین طریقے پر, إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, البتہ ان میں سے کچھ ایسے ہی ہو کہ جو مخالفت پر ادھار کھا کر بیٹھ گئے ہوں, کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ ہو, تو بات دوسری ہے کہ ان کے ساتھ کبھی ترکی بترکی جواب دینا پڑے. لیکن یہ کہ عام حالات میں یہ کہ ان کا احترام کرتے ہوئے اور ان کو بھی ایک درجے میں تسلیم کرتے ہوئے ان سے بات کی جائے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا تھا, اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا, وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہمارا اور تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور ہم تو بس اسی کے فرما بردار ہیں. اسی سلسلے میں چھٹے رکوع میں وہ آیت آئی ہے بہت اہم, کہ جس میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے. یہ پہلا مقام ہے قرآن مجید میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے, ویسے سورہ نحل میں, سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کا ذکر آ چکا ہے, لیکن وہاں مراد ہے ہجرت مدینہ جو مشہور ہجرت ہے. ایک ہجرت پہلے ہوئی ہے سن 5 نبوی میں, کہ جو ہجرت حبشہ ہے, یہ سن 5 ہی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے. تو جب مکے میں لوگوں کے اوپر شدائد اور مصائب جو ہیں انتہا کو پہنچ گئے, تو حضور نے اجازت دے دی کہ تم میں سے جو لوگ جانا چاہیں وہ چلے جائیں اور حبشہ چلے جائیں, وہاں ایک عادل بادشاہ ہے, انشاءاللہ انہیں وہاں امن ملے گا. قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے, فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیا فاعبدون, اے میرے بندو, اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو, میری زمین بڑی کشادہ ہے, بس میری ہی بندگی کرو. یعنی اگر ایک جگہ تمہارے لیے ممکن نہ رہے, میری توحید پر قائم رہتے ہوئے اور میری بندگی ہی کرتے ہوئے جینا اگر ممکن نہ رہے, تو زمین کو چھوڑ دو اور جاؤ, کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ویسے تو ہر ایک کو موت آنی ہی ہے, آج نہیں تو کل, موت سے تو مفر کسی کو نہیں ہے. ثم الینا ترجعون, پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹا دیا جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. تو اصل ٹھکانہ جو ہے وہ تو جنت کا ٹھکانہ ہے, کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انہوں نے کیے, ہم انہیں یقیناً جگہ دیں گے ان جنت کے بالا خانوں میں, کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. وکائیم من دابت لا تحمل رزقہا, اور اس کا فکر نہ کرو کیا کھاؤ گے کیا پیو گے, آخر تمام جتنے بھی جاندار ہیں زمین پر, یہ اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لادے نہیں پھرتے. قائم من دابت لا تحمل رزقہا, کتنے ہی چوپائے اتنے ہیں کہ وہ اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقہا وایاکم, اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے, تمہیں بھی دے گا. وہو السمیع العلیم, اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ساتویں رکوع کی ایک تو پہلی آیت جو ہے وہ ویسے تو یہ مضمون بار بار آیا ہے لیکن اس موقع پر پھر توجہ دلا دی گئی کہ یہ مصائب ہوں، شدائد ہوں، مشکلات ہوں، جیسے آل یاسر کا معاملہ ہے، جب ابو جہل انہیں شدید تکلیفیں دے رہا تھا تو حضور سامنے سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے اس میں رو یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اگر تو یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ایک ٹیمپریری ابوڈ ہے، یہاں مستقل تو رہنا نہیں، تو پھر یہاں کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جائے گی، کہ آج نہیں تو کل یہ مشکل آسان ہو جانی۔ اصل گھر جو ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے۔ وہ آیت ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ جو آخری آیت ہے وہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اہل ایمان کے لیے جو اس طرح کی کیفیات سے دوچار ہوں، بہت ہی امید افزا بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے، اور وہ ایک یقین کا وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہے۔ جو لوگ بھی ہماری راہ پر آگے بڑھیں گے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلے ہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، چاہے دنیا میں ان کا سایہ بھی ان کے ساتھ نہ ہو لیکن ہم اس کے ساتھ ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، محنتیں کریں گے، کوششیں کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستوں کو کی طرف رہنمائی کریں گے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی، وہ معیت خداوندی، لا تحزن ان اللہ معنا، اور کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہر ہر مرحلے پر اللہ تعالی ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی اپنی حکمت میں ہے کہ وہ ایک وقت میں آزمائش کے لیے کہ اہل ایمان کی چھاٹی ہو جائے، کون سچے ہیں، کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہیں، کون واقعی مومن صادق ہیں، کون منافق ہیں، اس کے لیے وہ ذرا کفار کی رسی دراز کرتا ہے، ان کو چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو آزما لیں، ان کو ستا لیں، دیکھ لیں۔ اصل میں تو وہ جو ہے ابتلاء وہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، چاہے بظاہر وہ ان کفار کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ اگر اللہ روکنا چاہے تو ابھی روک دے، ابو جہل کے ہاتھ کو شل کر دے، ابو لہب کو یا ان کو سب کو ایک دم جو ہے موت دے دے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت حاصل ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے۔ یہ ابتلاء اور آزمائش اگر نہ ہو تو چھانٹی کیسے ہو، کیسے معلوم ہو کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، کون ہے کہ جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں آئندہ کے مراحل کے لیے، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جن پر قطعاً کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور کوئی بھی انقلابی تحریک ہو، کوئی بھی دعوت ہو، اس میں یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ چھانٹی ہوتی رہے، پرجنگ ہوتی رہے، ہر مرتبہ جو ہے یہ بات سامنے آ جائے کہ ہماری صفوں میں کون کون سے عناصر گھس آئے ہیں اور کس کس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو در حقیقت ان کی چھانٹی کے لیے ہماری یہ سنت ہے، باقی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ باقی جب ان کی پکڑ کا وقت آئے گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ ان کو ہم کیسے پکڑتے ہیں۔ ان نبطش ربک لشدید انہ ہو یبدئ و یعید، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔